الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم صدق الله مولانا العظيم. گزشتہ مجلسوں میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا جو سفر ہوا تھا اس کی باتیں ہم سن رہے تھے. طائف کا سفر مکمل ہوا, مکہ المکرمہ واپس تشریف لا رہے ہیں. راستے میں جنات کی ایک جماعت ملاقات کے لیے آئی اور جنوں کی اس جماعت نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی زبان سے قرآن سنا اور وہ سب لوگ ایمان میں داخل ہو گئے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ آنے کے لیے روانہ ہو گئے. کہ مکہ واپس جاوے اور مکہ جا کر لوگوں کو ایمان کی دعوت دیوے. اس سفر کے اندر حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے. وہ عرض کرنے لگے کہ حضور ہم مکہ کیسے واپس جائیں گے, اس لیے کہ مکہ والوں نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا, آپ کے اوپر ظلم کیا, آپ کو مکہ سے نکالا, آپ کیسے واپس مکہ جائیں گے, وہاں تو سارے ظالم لوگ رہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا, یا زید ان اللہ جائل لما ترى فرجا ومخرجا وَإِنَّ اللَّهَ نَاصِرُ دِينِ وَمُزْهِرُ نَبِيِّ. اے زید, تم جو حالت دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے نکلنے کا راستہ ضرور پیدا کریں گے, اور جو تنگ حالات ہے اللہ تعالیٰ ضرور ختم کر دیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کریں گے, اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو غالب کر دیں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات کے اوپر پورا یقین تھا کہ بھلے مکہ کے اندر یہ ظالم لوگ ہیں لیکن اللہ اپنے نبی کی حفاظت کریں گے، اللہ اپنے نبی کی مدد کریں گے. مکہ کے اندر بہت تکلیف اور ٹینشن کے حالات ہیں لیکن اللہ تعالیٰ وہ ٹینشن اور تکلیف کو اپنے کرم اور فضل سے دور کر دیں گے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے، غار حیرا پہنچے. آپ جانتے ہیں کہ غار حیرا یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں سب سے پہلے جبرائیل امین آئے تھے، جہاں سب سے پہلے قرآن اترنا شروع ہوا تھا. اسی مبارک جگہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنایا گیا. آج بھی وہ غار حیرا مکہ المکرمہ میں موجود ہے، وہاں لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حیرا پہنچے اور وہاں آ کر کے رک گئے. دراصل بات یہ تھی کہ طائف کے لوگوں نے جو ظلم کیا تھا اس کی پوری خبر مکہ آ چکی تھی کہ طائف میں کیا کیا ہوا، کیسے حالات آئے، کیسی تکلیف آئی، کیسی پریشانی آئی. اس لیے مکہ کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کا، پریشان کرنے کا اور خطرناک پلان بنا لیا کہ جب نبی جی طائف سے ریٹرن آئیں گے، طائف سے مکہ پھر سے آئیں گے تو اب ہم ان کو مکہ کے اندر بہت ستائیں گے، بہت ظلم کریں گے. یہ گندا اور ناپاک پلان مکہ کے کافروں نے، قریشیوں نے بنا لیا تھا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ مکہ کا کوئی بڑا آدمی جواب داری لے وے، ذمہ داری لے وے، اور اس کے امان اور اس کی حفاظت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آوے. جیسے کہ آج کل فورین جانے کے لیے اسپانسر لیٹر بنوانا پڑتا ہے، تو اس زمانے کے اندر بھی ایسا سسٹم تھا کہ کوئی آدمی آوے تو کوئی اس کی ذمہ داری لے لے وے کہ یہ باہر سے آنے والے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، جواب داری میں لیتا ہوں، میں اس کی حفاظت کروں گا، میں اس کی سیکیورٹی کی فکر کروں گا. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود چاہتے تھے کہ کوئی ذمہ داری لے لیوے، کوئی امان اور حفاظت کی بات کہہ دیوے. اب مکہ والوں کو حضور خبر دینا چاہتے تھے تو قبیلے بنی خزا کے ایک آدمی کو حضور نے فرمایا کہ تم جاؤ گے؟ هل انت مبلغ عنی، هل انت مبلغ عنی رسالتا ارسلک بها، میں تم کو ایک میسج دے کر بھیجتا ہوں، تم جاؤ گے میری طرف سے؟ اس نے کہا ضرور ضرور، آپ مجھے جہاں بھیجیں گے میں وہاں جاؤں گا، آپ کہو کس کے پاس جانا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ائت الاخنس ابن شریق فقل له یقول لك محمد هل انت مجیدی حتى ابلغ رسالت ربی. بھائی مکہ کا ایک بڑا آدمی ہے جس کا نام اخنس ہے، تم اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھوایا ہے کہ کیا تم مجھے اپنی حفاظت میں رکھو گے، میں مکہ آ کر لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا چاہتا ہوں، تم اپنی حفاظت میں رکھو گے؟ تو اخنس نے عذر کر دیے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو اس آدمی کو حضور نے فرمایا دوسری مرتبہ جاؤ گے؟ اس نے کہا ضرور، آپ دوسری مرتبہ کہو میں دوسری مرتبہ جاؤں گا. حضور مکہ کے باہر ہے، غار حیرا کے پاس ہے، اور وہیں سے آدمی کو حضور بھیج رہے. اب دوسری مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا ائتی سہیل ابن عمر فقل لہ ان محمدن یقول لک هل انت مجیری حتی ابلغ رسالات ربی. کا مکہ میں ایک دوسرے بڑے آدمی ہیں جن کا نام سہیل ہے، جاؤ تم ان کے پاس اور جا کر کے ان کو پوچھو کہ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظت میں، اپنی سیکیورٹی میں، اپنی جواب داری میں مکہ آنے دیتے ہو؟ وہ آ کے کچھ نہیں کریں گے، وہ آ کے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیں گے. آج کوئی آدمی دوسرے کے شہر میں جاتا ہے، کسی کی یہاں رکتا ہے، تو لوگ ڈرتے ڈرتے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمارے شہر میں آ کے کیا کرنا چاہتے ہو؟ کوئی سرکار کے ورودھ کام تو نہیں کرنا، ورنہ تم بھی پھنسو گے، مجھے بھی پھنساؤ گے، نعوذ باللہ. لوگ ڈرتے ڈرتے کسی کو مہمان رکھتے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہلوا دیا، میرا ایک ہی مقصد ہے کہ میں لوگوں کو ایک اللہ کی ایمان کی دعوت دینا چاہتا ہوں. تو سہیل نے بھی مانے کر دیے کہ میرے بس میں نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنو خزا کے آدمی کو تیسری مرتبہ بھی پوچھا، بھائی ایک اور آدمی کے پاس جاؤ گے؟ حضور کسی کو زبردستی بھیجتے نہیں تھے. پوچھا تم جاتے ہو تو بھیجوں؟ تو اس نے کہا میں ضرور خوشی سے جاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ائتی المطعم ابن عدی فقل لہ ان محمدن یقول لک هل انت مجیری حتی ابلغ رسالات ربی. جاؤ مطعم کے پاس، مطعم ابن عدی کے پاس، اور اس کو کہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آنا چاہتے ہیں، تو تم ان کو جواب داری میں رکھو گے؟ تم ان کو حفاظت میں رکھو گے؟ تو مطعم نے خوشی خوشی کہہ دیا لاؤ میرے یا لاؤ. کتنے خوش نصیب، جب پورے مکہ کے لوگ دشمن بنے ہوئے ہیں، جب پورے مکہ کے لوگ نبی کے خون کے پیاسے ہیں، نبی پر ظلم کرنے تیاری کر رہے ہیں، تو یہ مطعم ابن عدی کتنے خوش نصیب آدمی. حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا کہ ضرور ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لاؤ میرے یہاں. تو غار حیرا سے حضور نکلے، مطعم ابن عدی کے یہاں پہنچے، اور ان کے یہاں پوری رات حضور نے آرام کیا. پھر صبح میں حضور اپنے گھر کی طرف جانا چاہتے تھے، تو سب سے پہلے کعبۃ اللہ جانا تھا، حرم شریف جانا تھا، اللہ کے گھر کی زیارت کرنی تھی، پھر گھر جاتے. اور یہی سنت طریقہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی سفر میں جاتے تو آنے کے بعد سیدھے مسجد میں آتے، مسجد میں آ کے دو رکعت نماز پڑھتے، اس کے بعد حضور اپنے گھر پر تشریف لے جاتے. تو ہمیں بھی ایسی عادت بنانی چاہیے، کہیں دور سفر میں گئے، حج عمرے میں گئے، فورین باہر گئے، تو وہاں سے آنے کے بعد سیدھے پہلے مسجد میں آؤ، مسجد میں آ کے دو رکعت نماز پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو، دعا کرو، اس کے بعد گھر جانا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر جانے سے پہلے حرم جانا چاہتے تھے. اب پورے مکہ والوں کا ڈر کہ کوئی بھی حملہ کرے گا، کوئی بھی مارے گا، کوئی بھی قتل کرے گا. تو جس کے یہاں رات میں رہے مطعم ابن عدی، اس نے اپنے تمام بیٹوں کو بلایا اور بیٹوں کو بلا کے کہا کہ اے میرے بیٹو، ہتھیار لے کے تیار ہو جاؤ. اور وہ خود بھی ہتھیار لے کے آ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج سیکیورٹی دینی ہے، آج ان کی حفاظت کرنی ہے، آج ان کے آگے پیچھے ہم کو چلنا ہے. میں نے ان کی جواب داری لی ہے. سب بیٹے اپنے باپ کے کہنے پر ہتھیار لگا کے تیار ہو کر کے آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری شان سے مکہ میں تشریف لائے. مطعم خود ہتھیار لے کے تیار حضور کی حفاظت کے لیے، اس کے تمام بیٹے بھی تیار حضور کے آجو باجو چاروں طرف، اور بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے چل رہے. یہ اللہ کی شان دیکھو. اللہ جب اپنے نبی کی حفاظت کرنا چاہے تو بے ایمان لوگوں کے ذریعے اللہ حفاظت کرا رہے. یہ ایک بھی ایمان والا نہیں، لیکن وہ پوری تیاری کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آگے پیچھے آ رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آئے، حرم شریف آئے. حرم شریف آ کر کے حجر اسود کے پاس گئے، حجر اسود کو بوسا دیا، دو رکعت نماز ادا کی، اور مطعم اپنے اونٹ کے اوپر تیار، اور مطعم نے اعلان کر دیا اے مکہ کے قریشیو، آج میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جواب داری میں لیا ہے، کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی ان کو چھیڑ نہیں سکتا، یہ میری جواب داری میں مکہ آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے اطمینان سے کعبہ کے پاس گئے اور نماز پڑھ کے اپنے گھر کی طرف جانے کے لیے نکلے، اور مطعم ابن عدی اور اس کے تمام بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آجو باجو چل رہے ہیں، اور پوری حفاظت کے ساتھ 23 ذی القعدہ منگل کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے تشریف لائے اور اپنے گھر پر اطمینان سے پہنچ گئے، اور کوئی کافر حضور کو کچھ کر نہیں سکا. اب ایک سنت سیکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان کرتا تھا تو حضور اس کے احسان کا بدلہ ضرور دیتے تھے، ضرور چکاتے تھے. ہمیں بھی ایسی عادت بنانی چاہیے، کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، احسان کرے، تو ہمیں بھی اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اچھا سلوک کرنا چاہیے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مطعم ابن عدی نے ایک بڑا احسان یہ کیا تھا کہ جب شیعب ابی طالب میں حضور تھے، بائیکاٹ ہوا تھا، تو اس کی دستاویز کو ختم کرنے میں بھی مطعم ابن عدی نے بڑا ہاتھ بڑھایا تھا. اور آج جب طائف سے سفر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ تشریف لا رہے ہیں، تو ابھی مطعم ابن عدی آگے پیچھے برابر حفاظت کے اندر رہے. پھر متیم ابن عدی کا جب انتقال ہوا تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے انتقال کے اوپر ایک نظم بھی پڑھی جس کو مرثیہ کہتے ہیں. اور جب بدر کی لڑائی ہوئی اور مکہ کے کافروں کو قید کیا گیا تو اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج متعم ابن عدی زندہ ہوتے تو مجھے ان کے خاطر ان کے دل جوئی کے لیے ان تمام قیدیوں کو چھوڑ دینا پڑتا ہے. اگرچہ ان لوگوں نے ظلم کیا, گندا کام کیا, یہ سب قید پکڑے گئے, نبی کو قتل کرنے آئے, لیکن اگر آج متعم زندہ ہوتے اور مجھے سفارش کرتے تو میں ان کا دل بہلانے کے لیے سب کو چھوڑ دیتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعم کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کو یاد رکھا. یہ احسان کا بدلہ احسان. تو طائف سے آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے مکہ کے اندر رہنے لگے. اتنے میں حج کے دن آ گئے. اسلام سے پہلے بھی حج ہوتا تھا, یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی حج ہوتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج ہوتا تھا, لیکن مشرک کافر لوگ اپنے غلط طریقے سے غلط کاموں کے ساتھ حج کرتے تھے. وہ کعبہ کے چاروں طرف ننگے ننگے طواف کرتے تھے, کعبہ کے چاروں طرف طواف کرتے ہوئے سیٹیاں بجاتے تھے, تالیاں بجاتے تھے, اور اس طرح طواف کرتے تھے, حج وہ بھی کرتے تھے. اب جب حج کے دن آتے تھے تو اس زمانے کے اندر ایروپلین نہیں, ٹرین نہیں, بس نہیں, کار نہیں, لوگوں کو پیدل چل کے آنا پڑتا تھا, اونٹ پر سوار ہو کے آنا پڑتا تھا. لیکن الگ الگ شہروں سے, الگ الگ جگہ سے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ حج کی سیزن بہت اچھی سیزن ہے, دنیا بھر سے لوگ مکہ آئے ہیں, چلو میں ان کے پاس جا کے ایمان کی دعوت دوں, ان کو قرآن سناؤں, ایک جگہ بیٹھ کر کے دور دور تک ایمان کی دعوت پہنچانے کا بہترین موقع مل جائے گا. اور اس زمانے کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہو گئی ہے کہ آپ ایک جگہ رہتے ہوئے ایمان اور دین کی بات دور دور تک پہنچا سکتے ہو. جیسے کہ آپ ریڈیو کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کے دین کی بات دور دور پہنچا سکتے ہو, تو یہ کام کرنا چاہیے اچھے طریقے سے, صحیح طریقے سے, شریعت کی بارڈر میں رہ کر کرنا چاہیے. دیکھیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی بات سوچی کہ حج میں دور دور سے لوگ آئیں گے, چلو میں ان کو ایمان کی دعوت دوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو پہچانتے نہیں تھے, تو اپنے چچا حضرت عباس, بعد میں ایمان لے آئے, اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا ارا لی عندك ولا عند اخيك منع فهل انت مخرجي الى السوق غدا حتى تعرفني حتى تعرفني منازل قبائل الناس. چچا عباس, تم اور تمہارے بھائی یعنی ابو لہب, وہ میری طرف سے دشمن کو کچھ دور کرنے والے نہیں ہیں, بس اتنا کرو کہ کل مجھے ساتھ میں لے جاؤ, اور کہاں کون رکا ہوا ہے इसीलिए कि हज में टेंट बनते हैं, तंबू बनते हैं, खेमे बनते हैं। कौन कहाँ रुका हुआ है जरा मुझे बताओ, ताकि मैं जाकर के उनको ईमान की दावत दूँ। अब अलग अलग खानदान के लोग अलग अलग जगह से दूर दूर से सफर करके आए हुए, चचा अब्बास हुजूर को ले गए और ले जा करके बतलाया, देखो ये कबीले किंदा है, ये यमन से हज करने के लिए आए हैं, यमन के बड़े अच्छे लोग हैं, ये कबीले बिक्र के लोग हैं, ये कबीले आमिर के लोग हैं, अलग अलग खानदान के लोग अलग अलग जगह के ऊपर जो रुके हुए थे वहाँ उन्होंने रहनुमाई की। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को ईमान की दावत देना शुरू किया। हज के मुबारक दिनों में दुनिया भर से आए हुए लोगों को मक्का में, मीना में, अरफा में, मुस्तलिफा में, अलग अलग जगह पर जहां भी मौका मिला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की दावत देना शुरू की। हुजूर फरमाते थे, तशहदून अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व तुकीमून अस्सलाह व तुमिनून बिमा जाअ मिन इंदिल्लाह। अरे लोगों, तुम एक अल्लाह की गवाही देने वाले बन जाओ, एक अल्लाह इबादत के लायक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, नमाज कायम करो, अल्लाह के यहाँ से मेरे पास जो कुरान आ रहा है उसको तुम मानने वाले बन जाओ। अब ये लोग दुनिया के सवालात करते, लोग यूं पूछते कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम ईमान ले आएंगे तो क्या हमें लीडरशिप मिलेगी, हमें कोई बादशाह बनाएगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की दावत में ओहदा नहीं मिला करता, ओहदा नहीं मिलता, किसी को बादशाह नहीं बनाया जाता। इस ईमान का मकसद है मौत के बाद की जिंदगी की कामयाबी। वो सब दुनिया के लोग थे, दुनिया परस्त लोग, वो यही पूछने लगे, हम आपको रसूल माने, ईमान माने, ईमान ले आवे तो हमको होद्दा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें लोग बादशाह बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, किंग बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, लीडर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ कह दिया कि नहीं, हमारे यहाँ ये सब होद्दे के चक्कर नहीं है, यहाँ तो मिटाने के लिए आओ, अपने आप को अल्लाह के सामने झुकाने के लिए आओ, जो अल्लाह के सामने खुद को झुकाएगा अल्लाह उसको ऊंचा करेंगे, यहाँ तो अल्लाह के सामने झुकने के लिए आओ। और अलग अलग कबीलों को जाकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की दावत दी। वहां कोई यहूदी बड़ा आदमी था, उस यहूदी ने लोगों को कहा कि ये नबी अल्लाह के सच्चे नबी है, हमारी किताब तौरा में जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक ये अल्लाह के सच्चे नबी है, तुम उनकी बात मान लो तो दुनिया के अंदर तुम लोग इज्जत पा जाओगे। लेकिन उन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं माना। उसमें एक बुरी बात ये भी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीना में, अरफा में, मुज़दलिफा में, मक्का में, अलग अलग जगह पर जाकर लोगों को ईमान की दावत देते, और हुजूर का चचा, हुजूर का दुश्मन अबू लहब वो पीछे पीछे जाता, तब्बत यदा अबी लहब, वो अबू लहब हुजूर के पीछे जाता और हुजूर जहां ईमान की दावत देते ये यूं कहता, भाई इनकी बात मत सुनो, इनकी बात पर ईमान मत लाओ, वरना तुम गुमराह हो जाओगे, वरना तुम भटक जाओगे, मेरा भतीजा मोहम्मद गलत बात कहता है। ابو لہب اتنا شرارت طوفان کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتا تھا، جہاں حضور پہنچے تھوڑی دیر میں وہ پہنچ جاتا تھا، اور جا کر کے لوگوں کے دماغ بگاڑتا تھا، الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا، گندی باتیں کرتا تھا. لیکن ہمارے لیے یہ بڑی سیکھنے کی چیز ہے کہ حج کے موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ قبیلوں میں، خاندان میں، دور دور سے آئے ہوئے لوگوں میں جا کر کے ایمان کی دعوت دی. ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے یہاں کوئی لوگ دور دراز سے آ کے بسے ہو اور اپنی بستی کے اندر جھوپڑے ہو اور غریب آبادیاں ہو، اور دوسرے لوگوں میں جو ایمان والے مسجد سے دور ہے، دین سے دور ہے، ان کو تلاش کر کر کے ایمان پر لانا چاہیے، نماز کی دعوت دینی چاہیے اور ان کو اللہ کا دین سیکھنے کی دعوت دینی چاہیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے. تو طائف سے آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے مکہ میں اور حج کے دنوں میں لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا برابر شروع فرما دیا. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی صلاة کاملا وسلم سلاما تاما على سیدنا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صلِ شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ، اے اللہ ہماری مغفرت فرماؤ، اے اللہ ہماری مغفرت فرماؤ. زندگی کا ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرماؤ. اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرماؤ، جو جس مصیبت میں ہے اس سے نجات عطا فرماؤ. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے، اے اللہ اس کی قیامت تک آنے والی آل اولاد نسلوں کی ایمان کی اللہ حفاظت فرماؤ، جان مال کی حفاظت فرماؤ، عزت عصمت کی حفاظت فرماؤ، اے اللہ جو اجڑ گئے اجاڑ دیے گئے، ان کو مکان، کھانا، کپڑے، دوا، ہر جائز ضرورت حلال طریقے سے، خزانے غیب سے باعزت بعافیت پورا فرماؤ، پورا فرماؤ اے اللہ، پورا فرماؤ اے اللہ، مظالم کا خاتمہ فرماؤ، عدل و انصاف کا بول بالا فرماؤ، امن و امان قائم فرماؤ اے اللہ، عافیت سلامتی عطا فرماؤ ہمیں، زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ، زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ، زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ، اے اللہ حلال برکت والی روزی عطا فرماؤ، اپنوں اور غیروں کے شر سے حفاظت فرماؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر بھلائیاں مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمين. Thank you.